بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تدبر القرآن کا درس جاری ہے اور آج کے نشست میں ہم پانچویں پوائنٹ پر بات کریں گے، قرآن کی عظمت. قرآن مجید کی عظمت یاد رکھیں اس کے سمجھنے میں ہے. قرآن مجید ضابطہ حیات کتاب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے، اور قرآن مجید کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کو سمجھنے کی اہمیت میں یاد رکھیں، بعض لوگ یہ مختلف باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میں قرآن مجید تو پڑھتا ہوں اور بعض تفسیر کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں معنی جاننے کے لیے، لیکن مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تو میرا دل دھڑکتا ہے اور نہ مجھے کوئی خاص اس میں کوئی تبدیلی آتی زندگی میں. دوسرے قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ قرآن مجید معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن مجھے یہ معجزہ نظر نہیں آتا کہیں، کہاں پہ ہے معجزہ؟ یقین ہے مجھے لیکن یہ معجزہ کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن لذت محسوس نہیں کرتے. آپ جس لذت کی بات کرتے ہیں، جس چینج اور تبدیلی کی بات بار بار کرتے ہیں، وہ محسوس نہیں ہوتا. ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید الحمدللہ روزانہ، میں ایک پارہ پڑھتا ہوں لیکن لذت نہیں مجھے محسوس ہوتی. اور قسم کے لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں شک نہیں کہ قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، لیکن کیا واقعی قرآن مجید ہماری اکانومی، ہماری سوشل لائف، ہمارا امن و امان، ہماری سیاست، ہمارے دیگر دنیاوی معاملات درست کر سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں قرآن مجید، لیکن کیا یہ واقعی ہم قرآن مجید کی طرف اگر ہم لوٹتے ہیں تو ہمارے سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں؟ ہمارے سیاسی معاملات ہیں، ہمارے اقتصادی معاملات ہیں، ہماری قومی دیکھیں امن و امان کا خاتمہ نظر آ رہا ہے ہمیں، کہ ہم صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر کے، تدبر کر کے قرآن مجید کو، قرآن کو سمجھنے سے کیا ہمارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے؟ یا ہمیں سیاست کا علم حاصل کرنا چاہیے، اکانومی کا علم حاصل کرنا چاہیے، امن و امان سیکورٹی کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور وہ اقدامات جس سے ہماری یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ کچھ اور لوگ کہتے ہیں لوگوں کو ہم قرآن مجید کی طرف بلاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کیا آج کے دور میں مناسب ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں صرف قرآن مجید کا علم حاصل کریں اور صرف قرآن مجید سے سارے مسائل کا حل ڈھونڈیں؟ آپ کیا یہ آج کے دور کے لیے یہ بات مناسب ہے؟ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہی تو مقصد ہے قرآن مجید کا، اگر یہ حاصل کرتے ہیں تو قرآن مجید کے تدبر کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب توحید ہم پڑھتے ہیں، حدیث ہم پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اب آثار فقہ ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب توحید کا درس ہے، عقیدے کا درس ہے، کیا کافی نہیں؟ اب تدبر قرآن کے درس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کچھ اور کہتے ہیں بھائی دیکھیں قرآن مجید میں تو کافی اختلاف ہے لوگوں کا تفسیر میں، میں ایک تفسیر کی بات کرتا ہوں آپ دوسرے کی بات کرتے ہو، تیسرے کی بات کرتے ہو، چوتھے کی بات کرتے ہیں، تو ہم کیا متفق ہو سکتے ہیں؟ ہم جس قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں، تدبر ہم نے کر رہے ہیں، سمجھنا ہے، اس پر ہم ہمارے اختلاف ہے. اگر ہم اتفاق ہمارا اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو پہلے یہ تو متعین کرے کہ ہم نے اتفاق کرنا ہے قرآن مجید پہ، جو ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے جو سمجھنا ہے اس پر ہمارا اتفاق، تو اس پر بھی ہمارا اختلاف ہے. اور دیکھیں عمر کے جتنی گروہ بھی ہیں سب قرآن مجید کی بات کرتے ہیں اور سب اپنے امام کو قول پیش کرتے ہیں اور دلیل بھی قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں. اور آخر میں بعض ہم ایسے بھی امت میں جو کہتے ہیں بھائی دیکھیں امت میں کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مسئلے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں اس مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے یا قرآن مجید کی تعلیم دیں گے بیٹھ کے؟ آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں قرآن مجید قرآن مجید کی، ہم آپ ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں قرآن مجید سے، لیکن ہمارے جو مسائل ہیں امت میں دیکھیں کتنی مسائل ہیں وہ روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، دہشت گرد عام ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں ان دہشت گردوں سے، ان کا کیا حل ہے؟ اس کے حل کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آج دشمن دروازے پہ ہیں، کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، ہمارے دو تین ملک سے چلے گئے اور بھی وہ خطرے میں، ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بس بیٹھ کے یہی درس دیں لوگوں کو، آئے قرآن مجید کی طرف اور تدبر کریں قرآن مجید پہ بیٹھ کے، کیا یہ کافی ہمارے لیے؟ کیا ہمارے سارے مشکلیں آسان ہو جائیں گی تدبر قرآن کی سے، قرآن کو سمجھنے سے؟ کہاں تھے ہم لوگ، ہمارا ماضی کہاں پہ تھا اور آج ہم کہاں پہ ہیں؟ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں بیٹھ کے بس درس سنا کریں. اگر جوڑنا ہے لوگوں تو جڑے قرآن مجید سے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کے مسئلے تو حل کریں نا. ان سارے سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا کب ہے، جیسے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا حق ہے. اگر ہم قرآن مجید کو ایسے سمجھتے جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا تو آج ہم بھی وہی نہیں ہوتے جہاں پر صحابہ کرام تھے آج سے 1400 سال پہلے. جب ہم نے قرآن مجید کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، آج ہم وہاں پہ ہیں جہاں پر آج ہمیں ہونا چاہیے تھا. بلکہ ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ صرف دو یا تین ملک گئے، سارے ملک نہیں گئے کافر کے قبضے میں. آج ہم خود ذلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں ذلت سے اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہوا ہے. دیکھیں اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر توڑنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. پڑوسی آپ کا ہاتھ پکڑنے نہیں آئے گا کہ کیا کیا کرے کیوں توڑ رہے ہیں. یاد رکھیں جب ہم خود اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اس امت کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ذلیل ہو کے رہیں. تو یاد رکھیں قرآن مجید کو سمجھنا جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، یہی سب سے پہلی سیڑھی تدبر کی طرف. ابھی میں نے تدبر کی بات شروع نہیں کی، آج پانچواں چھٹا درس ہے، شاید تدبر کی بات ابھی شروع نہیں ہوئی. تدبر کی بات ہے سمجھنے کے بعد، اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تدبر کرنا کیسے. پہلے ہم سمجھے تو صحیح نا. تدبر کہتے ہیں غور و فکر کو، غور و فکر کیا جاتا ہے جب ہم کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں، ہمارے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے. جب ایک چیز موجود ہی نہیں ہے معدوم پر غور و فکر کیا جاتا ہے، تو پہلے ہم ایک سمجھ تو اپنے اندر پیدا کریں، ہم سمجھے تو صحیح، سمجھنے کے بعد پھر ہم غور و فکر کریں گے، پھر دیکھیں گے اس دل میں تبدیلی آتی ہے نہیں آتی، اور انشاءاللہ آتی رہے گی انشاءاللہ. اور یاد رکھیں یہ جو سمجھنا ہے قرآن مجید کا، پوائنٹ نمبر 6 جو ہے سمجھنے کی قسمیں، دو طریقے ہیں، دو قسمیں ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، قرآن مجید کی معرفت کی سمجھنے کے دو طریقے. نمبر ایک ہے ذہن معرفت، علم معرفت، ذہن علم. ہم جانتے کہ آیت کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا سیاق و سباق ہمیں کیا کہتا ہے، یہ علم معرفت ہے. اور دوسری ہے قلبی معرفت، ایمانی معرفت، جس سے ایمان بڑھتا ہے. امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم علما، علم دو قسم کا، قرآن مجید کا علم سمجھنے کا، علم فی القلب، وہ علم جو دل میں ہے، فذاک العلم النافع، یہ وہ علم ہے جو نفع بخش، جس سے ایمان بڑھتا ہے. اور دوسرا ہے وہ علم علی اللسان، وہ علم جو زبان پر ہے، فتلک حجت اللہ علی خلقہ، اور یہ علم قرآن مجید کے جو زبان پہ ہے، یہ حجت قائم کرنا ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اپنے بندوں پر. جو علماء بیان کرتے ہیں، جو ہم دلائل اخذ کرتے ہیں قرآن مجید سے، ہم کہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ان شرک الظلم العظیم، یہ حجت ہے، یہ زبان علم ہے. اور دل میں جو ہمیں یقین ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے، ایسی بدکاری ہے جس طرح تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، تو دل شرک کا لفظ سن کے تنگ ہو جاتا ہے اور توحید کا لفظ سن کے کشادہ ہو جاتا ہے. یہ دل کی معرفت ہے، یہ ایمان کا علم ہے. اور دونوں میں فرق ہے میرے بھائیوں. جو علم ہے زبان کا، جو علم ہے ہم علم حاصل کرتے ہیں دلائل کا قرآن مجید سے، یہ ایک راستہ ہے، سبب ہے. اور اصل مقصد کیا ہے؟ دل کی معرفت اور دل کا یقین اور ایمان کا بڑھ جانا، وہ ہماری منزل ہے. اور بغیر سمجھنے کے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. پوائنٹ نمبر 7 تھا قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ. کیسے سمجھے قرآن مجید کو؟ قرآن مجید کو سمجھیں گے یا سمجھنے کا طریقہ ہے تفسیر کو جاننے سے، بالتفسیر، قرآن مجید کی تفسیر سے، اور تفسیر سے پہلے اصول تفسیر کو جاننے سے. اور قرآن مجید کو سمجھنے کا، تفسیر کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں. نمبر 1، کہ علماء کی تفسیر کو جاننا اور قرآن مجید کی تفسیر ان علماء کی کتابوں سے کرنا. اور یہ علماء، یہ کتابیں دو قسم کی ہیں. نمبر 1، التفسیر بالاثر، قرآن مجید کی تفسیر اثر سے. اثر کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے یا صحابہ کرام کے اقوال سے یا تابعین کے اقوال سے یا سلف کے اقوال سے، جو تین بہترین زمانے ہیں، ان کے اقوال سے تفسیر کرنا قرآن مجید کی، اسے کہتے ہیں تفسیر بالاثر. اور دوسری قسم کی تفسیر ہے تفسیر بالرائے، اپنے رائے کے مطابق، عقل کے مطابق تفسیر کرنا. اور ان دونوں میں سے جو پہلی قسم ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، کیونکہ انسان اپنی رائے سے یا اپنے کسی عالم کی رائے سے جب کوئی تفسیر پڑھتا ہے کرتا ہے تو انسان کی آراء مختلف ہو جاتی ہے. جو میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، میری عقل آپ کے عقل سے بالکل مختلف ہے، اس کی شارپنیس، اس کے اندر جو حدت ہے، عقل کی مضبوطی ہے، اس کے اندر جو میموری ہے، دو برابر نہیں ہیں، مختلف ہیں. تو اگر میں اپنے آپ کو اپنے عقل کے حوالے کر دیتا ہوں یا کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیتا ہوں جو اپنے عقل سے تفسیر کرتا ہے، تو پھر غلطی ضرور ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے. لیکن اگر میں اپنے آپ کو ایسے علماء کی طرف جوڑ دیتا ہوں جن کی زندگی تفسیر میں گزری ہے، اور تفسیر بھی بڑے پیارے انداز ہے، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی آیات سے، بعض آیات بعض کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے، جن کی زندگی میں قرآن مجید نازل ہوا، جن کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، تو وہ تو زیادہ واقف ہوں گے نا. اور اسی طریقے سے تابعین اتباع التابعین، جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا صحابہ کرام سے. اور دوسری قسم ہے تفسیر, تفسیر قرآن کے تفسیر کے سمجھنے کی, تفسیر کو سمجھنے کی, وہ کہ خود انسان تفسیر قرآن کرے, اور اس کے لیے مختلف مرحلے ہیں, اور ان کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ 15 علوم کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ یہ علوم نہیں حاصل کرتے تو پھر تفسیر کیسے کریں قرآن مجید کیا؟ تو آپ کو عربی تو آنی چاہیے نا, کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہو, تو عربی گرامر آپ کو آنی چاہیے, علم النحو ہے, علم الصرف ہے, اصول التفسیر ہے, وہ آپ کو آنے چاہیے, اصول الفقہ آپ کو آنے چاہیے, سیاق و سبق کیسے سمجھا جاتا ہے, اسلوب کیسے ہوتا ہے, اور مختلف قسم کے علوم ہیں جو آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ تفسیر قرآن میں مہارت حاصل کریں. اور یہ راستہ بھی موجود ہے طلاب علم کے لیے ہے, یہ راستہ جو طالب علم شرعی ہیں یہ ان کے لیے راستہ ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں سب کی, طالب علم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں. تو ہم ان دونوں راستوں سے کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ پہلا راستہ کہ قرآن مجید کی تفسیر ہم کریں گے, قرآن مجید کو سمجھیں گے تفسیر سے, اور وہ تفسیر جو سلف سے ثابت ہے, التفسیر بالاثر. اور ان میں جو معتبر کتابیں ہیں وہ نوٹ کر لیں. نمبر 1 تفسیر ابن جرير الطبري, تفسیر ابن جرير الطبري. نمبر 2 تفسیر ابن كثير. نمبر 3 تفسیر البغوي, بغوي کی تفسیر. نمبر 4 تفسیر السعدی. نمبر 5 تفسیر اغواء البیان, شیخ الامین الشنقیطی کی ہے, یعنی اسی صدی کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, اللہ پر رحم فرمائے, اور بڑی پیاری تفسیر ہیں ان کی, اور یہ سارے کے سارے عربی میں ہیں, سارے عربی میں ہیں. ان میں سے تفسیر سعدی اردو میں آ چکی ہے, تفسیر ابن کثیر اردو میں آ چکی ہے, اور ابن جریر آئی ہے کہ نہیں ابھی تک, زیر الطبائع میں خرابی پوری نہیں, واللہ اعلم. اور جو اردو کی تفسیر میں بیان کروں گا اپنے دروس میں تدبر قرآن میں, وہ ہے احسن البیان, مختصر سی تفسیر ہے, ایک ہی والیوم میں, بڑے والیوم میں ہے, آسان الفاظ ہیں, ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں, زیادہ تفصیل نہیں ہے. عوام الناس کے لیے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ بالکل آسان ہے اور زیادہ وقت نہیں لگتا, یعنی ایک صفحے میں ایک صفحے کی پوری تفسیر بیان کی گئی ہے, تفسیر احسن البیان. اور جو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو احسن بیان کے ساتھ تفسیر ابن کثیر جو مختصر ہے, شیخ مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ کی, مصباح منیر کے نام سے اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے, انگلش میں بھی آ چکا ہے, آپ اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے دروس میں بیان کریں گے. اور تفسیر سعدی, تفسیر سعدی اور تفسیر مصباح منیر اور احسن البیان, تین تفسیریں ہیں جو زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو یہ پڑھیں, جو بڑی کتابیں ہیں, اور جو مختصر سا صرف سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے احسن بیان کافی ہے, کیونکہ اصل مقصد ہمارا تدبر, تدبر اگلا مرحلہ ہے, سمجھنے کے بعد تدبر کی باری آتی ہے. اور کیونکہ وہ دروس عوام الناس کے لیے ہیں تو جو سمجھنے کے مرحلے ہیں, تقریباً 8-10 مرحلے ہیں سمجھنے کے, اب میں ان کی بات نہیں کروں گا تاکہ وقت ضائع نہ ہو, لیکن میں جو ضروری بات ہے جسے ہم عوام الناس کو بھی جوڑ سکتے ہیں وہ ہے کہ ان تفاسیر سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے, اور آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, پھر اس کی بنیاد پر ہم تدبر کریں گے انشاءاللہ. آٹھ نمبر پہ ہے قرآن مجید کی برکت. یاد رکھیں قرآن مجید کی عظمت اس کو سمجھنے میں ہے, لیکن قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر, تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے, تدبر کیا جائے, اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے، سمجھ والے. پوائنٹ نمبر 9، تدبر کے درجات کیا ہیں؟ یہ تو ہم جان چکے کہ قرآن مجید برکت تدبر سے ہے، تو 9 نمبر پہ تدبر کا معنی، تدبر کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں، تدبر کا معنی ہے کہ الفاظوں پر غور و فکر کرنا، بار بار نظر دہرانا تاکہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے. الفاظوں پہ غور و فکر کرنا، اور یہ غور و فکر کیسے ہوتا ہے؟ بار بار نظر دہرانے سے، بار بار اس چیز کا ذکر کرنے سے، بار بار اسے پڑھنے سے، سمجھنے کے ساتھ، تاکہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے. نتیجہ کیا ہے جسے ہم پہنچنا چاہتے ہیں؟ دل کی تبدیلی. کہ اس وقت تک ہم غور و فکر کرتے رہیں گے، سمجھتے جائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ کوئی نیا ایک راز ہمارے سامنے آئے، جب تک کہ دل میں اثر ہوتا ہے اس کا. اور پھر جب دل میں اثر بیٹھ جاتا ہے، یہ جسم میں بھی تبدیلی آتی ہے. تقوی دل میں ہوتا ہے، لیکن تقوی کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. دسویں نمبر پہ تدبر کے درجات. تدبر کیسے کیا جاتا ہے؟ تدبر کے درجات ہیں، اور یہ جو درجات ہیں تدبر کے، یہ 5 ہیں. نمبر 1، جاننا. نمبر 2، سمجھنا. نمبر 3، سوچنا. نمبر 4، متاثر ہونا، اس کی تاثیر ہونا دل پہ. نمبر 5، عمل کرنا. جاننا، کیا جاننا جی؟ قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں. یہ تدبر کے 5 درجات ہیں. اسی ترتیب سے آپ جائیں گے تو آپ تدبر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جاننا. کس چیز کو جاننا؟ معنی کو جاننا. جاننا معرفت کا نام ہے، بس جاننا معرفت کا نام ہے. لیکن اس سے پہلے کہ معنی کو جانے، ہمیں 2 چیزیں اور جاننی چاہیے جو بہت ضروری ہیں. نمبر 1، کیسے جاننا. نمبر 2، کہاں سے جاننا. یہ زیادہ اہم ہے. جاننے کے لیے تو پتا ہو رہا کہ ہم جانے تو کیسے جانے، جانا علم کا نام، تو علم کیسے ہم حاصل کریں. نمبر 2، کہاں سے ہم جانے، کیسے جانے. 2 طریقے سے. نمبر 1، پڑھنے سے. جب قرآن پڑھیں گے تو جانیں گے کہاں سے. اور اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا، ان پڑھ ہے، تو سننے سے. تو جاننے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، پڑھنے سے، جو پڑھ سکتے ہیں، اور جو پڑھ نہیں سکتے، سننے سے. سن تو سکتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ. کہاں سے جاننا، یاد رکھیں، ہم معنی کی بات کر رہے ہیں. معتبر تفسیر سے جاننا. معتبر تفسیر، معتبر تفسیر کون سی؟ نبی میں نے بیان کی، جس میں صحابہ کرام کے اقوال اور سلف صالحین کے اقوال ہیں. دیکھیں، قرآن اور حدیث کی تو سب بات کرتے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں مسلمانوں کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، قلم پڑھنے والے مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی جہنم میں ہیں. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کی جنت میں جائے گا، یہ کون سا فرقہ ہے، گروہ ہے ایک جو جنت میں جائے گا، کون سا خوش قسمت فرقہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. فرق کیا ہے صحابہ کرام میں اور باقی 72 فرقوں میں، اس ایک گروہ میں اور باقی 72 گروہ میں کیا فرق ہے؟ فرق ایک ہے بس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، یہ جو ایک گروہ ہے، جو 72 گروہ ہیں پہلے فرقے ہیں، وہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق، اور جو ایک گروہ ہے جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. تو کہاں سے جاننا یہ بہت ضروری ہے، اسی سے نجات اور کامیابی جڑی ہوئی ہے. اور آج یہی وجہ ہے کہ آج امت میں انتشار پیدا ہو چکا ہے، مختلف مدارس بن چکے ہیں، مختلف مذاہب بن چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ جو جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں. علماء انا علیہ واصحابی، صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے اس کو ہم جانتے نہیں، تو پھر ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو گروہ جہنم کی طرف جا رہا ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہر کسی نہیں کامیاب ہو سکتا. یاد رکھیں، کامیابی صرف ایک گروہ کے ساتھ جڑی ہے، اور تا قیامت یہ گروہ کامیاب رہے گا، یاد رکھیں. اور یہ وہ گروہ ہے جو قرآن اور حدیث کی بات تو کرتا ہے لیکن صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق کرتا ہے. تو جاننا پہلے نمبر پہ ہے. کیسے جاننا؟ پڑھنے سے اور سننے سے. کہاں سے جاننا؟ معتبر تفسیر سے، جو سلف کی تفسیر معروف و مشہور ہے. دوسرے نمبر پہ تھا سمجھنا. ہم نے جب جان لیا کہ ہم کہاں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب سمجھنا مشکل ہے ہمارے لیے کیا؟ کیا خیال ہے، سمجھنا مشکل ہے؟ جب پتہ، سمجھنا کب مشکل ہو؟ جب آپ کو پتہ نہیں کہاں سے پڑھیں آپ. جب آپ کتاب دی جاتی ہے کہ آپ یہیں سے پڑھیں، یہیں سے آپ کا امتحان ہوگا، پھر پاس ہونا آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے؟ آپ کو تو کتاب دے دی گئی نا. جب آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے کہاں سے جاننا ہے، اب سمجھنے کی پھر مشکل نہیں ہوتی، تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور سمجھنے کے معنی صحیح معنی کو سمجھنا، یاد رکھیے. اور یہ معنی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ سلف کے اقوال سے ملے گا. تیسرا نمبر ہے سوچنا. جو ہم نے سمجھا ہے اس کے متعلق ہم سوچیں، اور بار بار نظر دہرائیں اس پہ، غور و فکر کریں اس معنی پہ. اور سوچنے کے آداب ہیں. اب وقت ختم ہو چکا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ سوچنے کے آداب، فکر کرنے کے، تفکر کے آداب کیا ہے. 10 کے قریب ہیں تقریباً. ہم کیسے سوچیں، سوچنے کے کیا طریقہ ہے، شاید درس میں بیان کروں گا میں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کیا چیز؟ کون سا تفہیم القرآن؟ جو تفسیر میں نے بتایا، نام لی ہے جن تفسیر کا، میں یہ معتبر تفسیر ہے. ان کے علاوہ جو تفسیر ہیں، تفسیر بالرائے جو ہیں، وہ ان میں بہت ساری غلطیاں ہیں. تفہیم القرآن جو مودودی صاحب کی تفسیر ہے، ان میں بھی غلطیاں ہیں، کیونکہ وہ خود اشعری تھے اور صوفی تھے، تو ان میں اشعریت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار نظر آتا ہے انہیں. تو اس لیے ہم بات تدبر کی کر رہے ہیں. جب ہماری سمجھ اور ہماری بنیاد صحیح نہیں ہوگی، آگے ہم تدبر کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہم جب تفسیر کی بات کریں گے انشاءاللہ، تو صحابہ کرام کے اقوال اور جو سلف سے اقوال ثابت ہیں وہیں بیان کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.